तस्किया का आइटम तलाश करना। तस्किया का वसीला अपनी सोच को मुतहर्रिक करना है। उसकी एक सूरत ये है कि आप ढूंढ ढूंढ कर अपनी ज़िंदगी के उन वाक़यात को याद करें जबकि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, मगर अल्लाह ने अपनी खुसूसी मदद से आपको उससे बचा लिया। ऐसे हादसात और वाक़यात हर आदमी की ज़िंदगी में होते हैं, मगर बात को आदमी इन हादसात और वाक़यात को भूल जाता है। तस्किया के तालिब को चाहिए कि वो बार बार सोच कर ऐसे वाक़यात को अपने ज़हन में ताज़ा करे जबकि वो तबाही के ऐन किनारे पर पहुँच चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ने खुसूसी मुदाखलत करके उसको बचा लिया। इन वाक़यात को वो शिद्दत के साथ याद करे और फिर कहे कि खुदाया, तूने मुझे दुनिया की ज़िंदगी में बार बार भयानक अंजाम से बचा लिया, इसी तरह तू मुझे आखरत में जहन्नम के हौलनाक अजाब से बचा ले। इसी तरह इस मामले की एक सूरत यह है कि आप अपनी कोताहियों को याद करके अपने अंदर एहसास ख़ता को बेदार करें। किसी मामले में अगर आप महसूस करें कि आप 99% दुरुस्त थे, सिर्फ 1% आप गलत थे, तो ऐसे मौके पर आप ये करें कि 99% को भुला दें और 1% को इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि आपको महसूस हो कि गोया सारी गलती आप ही की थी। इस तरह आपके अंदर एहसास ख़ता जागेगा, आप खौफ खुदा से कांप उठेंगे, आप शिद्दत अनाबत के साथ अल्लाह से तौबा की दरख्वास्त करने लगेंगे। तस्किया कोई पुर असरार चीज़ नहीं, तस्किया का एक मालूम प्रोसेस है और वो है बार बार तस्किया से ताल्लुक़ रखने वाले पहलुओं पर सोचना। तस्किया हमेशा शऊरी बेदारी का नतीजा होता है, ना कि किसी पुर असरार करिश्मे का नतीजा। कोई शख्स जितना ज़्यादा इस मामले में सोचेगा उतना ही ज़्यादा उसका तस्किया होगा। तस्किया पूरे मानों में एक शऊरी अमल है। इस शऊरी अमल के बग़ैर तस्किया को पाने की उम्मीद रखना सिर्फ एक खुश ख़याली है जो कभी वाक़या बनने वाली नहीं। तस्किया ज़रिया क़ुर्बत। इंसान मखलूक है और ख़ुदा उसका खालिक, इस लिहाज से इंसान की फितरत ये है कि वो अपने खालिक से आखिरी हद तक करीब हो, मगर मुख्तलिफ चीज़ें इंसान को खुदा से दूर कर देती हैं, मसलन फ़ख्र, मनफी सोच वग़ैरह। तस्किया का मकसद ये है कि इंसान को इस किस्म के मनफी जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाए। आदमी जैसे ही अपने आप को इस किस्म के गैर रब्बानी जज्बात से पाक करता है, अचानक वो महसूस करता है कि वो अपने खालिक से आखिरी हद तक करीब हो गया है। वो अपने आस पास खुदा की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ गॉड का तजर्बा करने लगता है। खुदा से गहरी कुर्बत सिर्फ उस वक्त हो सकती है जबकि इंसान खुदा को उसके आला तरीन औसाफ के साथ दरियाफ्त करे। मसलन हर इंसान दुनिया में रहने के लिए बेशुमार चीज़ों का मोहताज है। ये चीज़ें उसने खुद नहीं पैदा की हैं, इसका एक देने वाला है और वो देने वाला बिला शुबा खुदा है। खुदा ही वो हस्ती है जो उसका वाहिद मुनिम और मोती गिवर है। ये बिला शुबा खुदा के यकतरफा इनामात है जिनकी बिना पर वो इस दुनिया में ज़िंदा और कायम है। ایک لمحہ کے لیے اگر اس یکطرفہ عطیے کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو انسان اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ جب ایک انسان اس طرح خدا کو اپنے منعم کی حیثیت سے دریافت کرتا ہے تو اس کے فطری نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح کے اندر خدا سے محبت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ اس حقیقت کی تصویر بن جاتا ہے جس کو قرآن میں ان کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت 165۔ جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ قرآن میں سجدہ قربت کا ذکر ہے، سورہ البینات آیت 19۔ یہ سجدہ قربت کیا ہے؟ یہ سجدہ قربت دراصل اس انسان کا سجدہ ہے جو اپنے رب کے لیے محبت اور خشیت سے سرشار ہو، اور اس سرشاری کے تحت وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ اس قسم کا سجدہ ایک مومن کے لیے گویا کہ تزکیہ کی معراج ہے۔ تزکیہ اور موت کی یاد۔ تزکیہ کے عمل کے لیے موت کی یاد بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ موت کی یاد تزکیہ کو فی الفور کرنے کے ایک کام کی حیثیت دے دیتی ہے۔ موت کی یاد آدمی کے اندر اس پہلو سے ایک سینس آف ارجنسی پیدا کرتی ہے۔ موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ تزکیہ کے عمل میں تاخیر کا تم تحمل نہیں کر سکتے، تزکیہ کا کام آج کر ڈالو، کیونکہ کل کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے لیے موت کا دن ہوگا یا زندگی کا دن۔ موت کا تصور آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ تم پر کسی بھی لمحے وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کہ تم مر جاؤ گے، اس کے بعد تم کو اس سنگین صورتحال کا سامنا پیش آنے والا ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ التطفیف آیت 6۔ یعنی مالک کائنات کے سامنے انسان کا کھڑا کیا جانا، یہ وہ دن ہوگا جب کہ فرشتے انسان کو لے جا کر خدا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ خدا جو ہر کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، وہ انسان سے اس کے قول و عمل کا حساب لے گا۔ ایک حدیث کے مطابق انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالات کا جواب نہ دے دے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 2416۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اس نازک ترین لمحہ کو یاد کرے، وہ اس آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہے جو بہرحال اس پر آئے گا۔ اس دن اس کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سوچ بلا شبہ ایک ایسی سوچ ہے جو آدمی کے اندر زلزلہ پیدا کر دے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اس طرح موت کے بارے میں سوچے، وہ اپنے تزکیہ کے بارے میں بے حد فکر مند ہو جائے گا۔ وہ آخری حد تک یہ کوشش کرے گا کہ وہ ہر پہلو سے اپنا تزکیہ کر ڈالے، اس سے پہلے کہ اس پر موت آئے اور اس کے لیے اپنی اصلاح کا وقت باقی نہ رہے۔ تزکیہ کا مقصد۔ قرآن کی سورہ زمر میں اہل جنت کے معاملے کو اس طرح بتایا گیا ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، خوشحال رہو، بس تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اس نے ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے عالم کا خداوند۔ سورہ زمر آیت 73-75۔ الحمدللہ رب العالمین کی آیت سورہ فاتحہ میں موجود دنیا کی نسبت سے آئی ہے۔ سورہ زمر کے مذکورہ اقتباس میں یہ آیت دوبارہ آخرت کی دنیا کے لیے آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ حمد خداوندی ہے۔ یہی چیز موجودہ دنیا میں بھی مطلوب ہے، اور آخرت میں بھی یہی چیز مطلوب ہوگی۔ تزکیے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسی پاک روحیں، پیوریفائڈ سولز، وجود میں آئیں جو آخرت میں مبنی برہم نظام حیات کا حصہ بن سکے۔ موجودہ دنیا میں انسان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ایک تہذیب، سویلائزیشن کو وجود میں لائے۔ انسان نے بڑے پیمانے پر یہ کام انجام دیا۔ ہجری دور اسٹون ایج سے آغاز کر کے اس نے اس کو الیکٹرانک دور، الیکٹرانک ایج تک پہنچا دیا۔ یہ کام فطرت کے قوانین کو دریافت کرنے کے ذریعے انجام پایا، لیکن عملاً یہ ہوا کہ انسان نے ایک صحیح کام میں غلط کام کو ملا دیا۔ فطرت کی طاقتوں پر قابو پانے کے بعد وہ سرکش بن گیا۔ اس نے استبدادی نظام قائم کیا، اس نے آزادی کے نام پر انارکی پھیلائی، اس نے فیشن کے نام پر عریانیت کو رواج دیا وغیرہ۔ اس لیے قیامت میں یہ ہوگا کہ صالح لوگوں کو منتخب کر کے ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ربانی تہذیب کو زیادہ بہتر طور پر قائم کریں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یعنی زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ سورہ انبیاء آیت 105۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی معرفت کا ایک سفر ہے۔ یہ سفر دنیا سے لے کر آخرت تک چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں معرفت کا سفر محدود طور پر انجام پاتا ہے، آخرت میں معرفت کا سفر لامحدود طور پر جاری رہے گا۔ اس سفر کو کامیابی کے ساتھ وہی شخص طے کر سکتا ہے جو اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر دنیا کے تمام سمندروں کو اور ان کے برابر مزید سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، تو تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی مگر اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ سورہ لقمان آیت 27۔ یہ بات جو قرآن میں کہی گئی ہے وہ خبر نہیں ہے بلکہ وہ انشاء ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ان کلمات کو دریافت کریں اور اس طرح وہ اپنی معرفت کو مسلسل بڑھاتے رہیں۔ قرآن کی پہلی آیت یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ آیت 2۔ یہ آیت بھی خبر نہیں ہے بلکہ وہ انشاء ہے۔ یہ آیت دریافت معرفت کے دنیاوی آغاز کو بتاتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آخرت کے حوالے سے یہی آیت اس طرح آئی ہے، وقیل الحمدللہ رب العالمین، سورہ زمر آیت 75۔ یہ دوسری آیت دریافت معرفت کے اگلے مرحلے کو بتاتی ہے، جو آخرت کے زیادہ بہتر ماحول میں ابد تک جاری رہے گا۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان اللہ یرید الدین برجل الفاجر، صحیح بخاری حدیث نمبر 3062۔ اس حدیث میں جس دین تائید کا ذکر ہے اس کا سب سے بڑا مصداق غالباً 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے سائنسدانوں کا عمل ہے۔ انہوں نے معرفت کے حصول کے لیے ایک سائنٹیفک فریم ورک دیا۔ آخرت میں اس سفر معرفت کو جاری رکھنے کے لیے اہل ایمان کو زیادہ اعلیٰ درجے کے معیدین حاصل ہوں گے، یہ ملائکہ ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرت، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 31۔ تزکیہ کا معیار۔ قرآن کی سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ شمس آیت 9۔ یعنی کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ اصل میں اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنی خداداد شخصیت کو آلودگی سے بچائے۔ اپنی پیدائش فطرت کے اعتبار سے ہر انسان وہی پاک شخصیت لے کر اس دنیا میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، لیکن دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنی خداداد فطرت کو مسلسل آلودہ کرتا رہتا ہے۔ جدید اصطلاح میں اسی کا نام کنڈیشننگ ہے۔ اس اعتبار سے تزکیہ کا معیار یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کر کے اپنی کنڈیشننگ کو جانے اور اپنی اصلاح آپ کے اصول پر اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے وہ اپنے آپ کو اس حالت فطری کی طرف واپس لے جائے جو اس کو خالق کی طرف سے پیدائشی طور پر دی گئی تھی۔ مزکی شخصیت، پیوریفائڈ پرسنالٹی، دوسرے لفظوں میں ڈی کنڈیشنڈ شخصیت، ڈی کنڈیشنڈ پرسنالٹی کا دوسرا نام ہے۔ جو آدمی اس طرح اپنا تزکیہ کرے وہی وہ شخص ہے جو آخرت کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے گا۔ تزکیہ کا معیار کیا ہے؟ تزکیہ کا معیار یہ ہے کہ آدمی کو اسلامی طرز فکر اور اسلامی طرز عمل سے اتنی زیادہ مناسبت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو اپنے دل کی آواز محسوس کرنے لگے، وہ کسی گرانی کے بغیر اس کو فوراً قبول کر لے، خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف۔ تزکیے کا اصل مقصد تعلق باللہ بتایا گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ تزکیہ کی پہچان یہ ہے کہ بندے کا سول کنسرن صرف ایک ہستی بن جائے اور وہ خدا کی ہستی ہے۔ اسی کا اصطلاحی نام توحید ہے، یعنی شرک سے مکمل طور پر پاک ہونا
اور اللہ کو مکمل طور پر اپنا مرکز توجہ بنا لینا۔ خدا کو اپنا سول کنسرن بنانا کوئی سادہ بات نہیں، یہ آدمی کی ذات میں کامل انقلاب کے ہم معنی ہے۔ ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے معنوں میں خدا کو دینے والا گیور سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو پورے معنوں میں پانے والا ٹیکر، اس کی سوچ خدا رخی سوچ بن جاتی ہے، اس کے جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے، اس کی بات اور اس کے کردار میں خدا کا رنگ دکھائی دینے لگتا ہے، اس کے اندر کامل معنوں میں توازو پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک کٹ ٹو سائز مین کٹ ٹو سائز بن جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے اس کے دل میں نفرت کے بجائے خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے لوگوں کو اکڑ کے بجائے اعتراف کا تجربہ ہونے لگتا ہے، وہ ہر معاملے میں اپنی غلطی ڈھونڈنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ بولنے سے زیادہ خاموشی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ آگے کی سیٹ حاصل کرنے کے بجائے پیچھے کی سیٹ اس کے لیے محبوب بن جاتی ہے، وہ بولنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میری بات خدا کے یہاں قابل قبول ہوگی یا وہ خدا کے یہاں رد کر دی جائے گی۔ وہ تنہائی میں بھی اسی طرح محتاط ہو جاتا ہے جس طرح کوئی شخص مجمع کے درمیان محتاط ہوتا ہے۔ اسپریچول سویلائزیشن کی طرف، انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کی تخلیق میں چھپی ہوئی نشانیوں کو دریافت کرے، وہ اعلیٰ معرفت کی سطح پر خدا کی حمد کرے، اس طرح وہ ایک ربانی سویلائزیشن کو وجود میں لائے۔ موجودہ دنیا میں انسان کو امتحان کی وجہ سے آزادی دی گئی تھی، اس آزادی کا غلط استعمال کر کے اس نے موجودہ دنیا میں ربانی سویلائزیشن کے بجائے سیکولر سویلائزیشن کی تشکیل کی۔ مگر خدا کا اصل مطلوب ربانی سویلائزیشن ہے، نہ کہ سیکولر سویلائزیشن۔ بہت جلد یہ ہونے والا ہے کہ موجودہ دنیا ختم کر دی جائے اور ایک نئی بہتر دنیا بنائی جائے۔ سورہ شورا آیت 36، اسی نئی دنیا کو آخرت کہا جاتا ہے۔ آخرت میں یہ ممکن ہوگا کہ خدا کے مطلوب کے مطابق ایک اعلیٰ ربانی سویلائزیشن کی تشکیل کی جائے۔ یہاں یہ ممکن ہوگا کہ خدا کی اعلیٰ معرفت ظاہر ہو، خدا کی مرضی کے مطابق ایک آئیڈیل معاشرہ بنے، یہ ایک پرفیکٹ دنیا ہوگی جہاں انسان کے لیے ممکن ہوگا کہ اس کو ہر اعتبار سے فلفلمنٹ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ اس آنے والے ربانی معاشرہ یا اسپریچول سویلائزیشن کے لیے صالح افراد حاصل کیے جائیں۔ صالح انسان کا مطلب ہے درست انسان، رائٹ پرسن۔ تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے معاشرے کے لیے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو وہاں کے معیاری ماحول میں رہنے کے اہل ہوں، جن کی سوچ، جن کی گفتگو، جن کی عادتیں، جن کا ذوق، غرض ہر اعتبار سے وہ اس کردار کے مالک ہوں جو آخرت میں بننے والی جنت کے لیے مطلوب ہے۔ موجودہ دنیا اسی قسم کے افراد کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے اور اسی تیاری کا نام تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ ہر آدمی خود اپنے ذاتی محاسبے کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ جنت کے معاشرے میں جو احوال پیش آنے والے ہیں وہ سب موجودہ دنیا میں بار بار پیش آتے ہیں۔ فرشتے اس اعتبار سے ہر انسان کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، یعنی تعلقات اور معاملات کے دوران آدمی نے کس طرح کا رسپانس دیا، جنتی رسپانس یا غیر جنتی رسپانس، ربانی رسپانس یا غیر ربانی رسپانس۔ दुरुस्त रिस्पॉन्स या ना दुरुस्त रिस्पॉन्स, ज़िम्मेदाराना रिस्पॉन्स या गैर ज़िम्मेदाराना रिस्पॉन्स। फरिश्तों के इस रिकॉर्ड पर उन लोगों को चुना जाएगा जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में मतलूब रिस्पॉन्स दिया था। यही मुंतखब लोग जन्नती दुनिया के वारिस होंगे और यही लोग वहाँ रब्बानी सिविलाइजेशन बनाएंगे जिसकी तश्कील का प्रोसेस अबद तक जारी रहेगा। जिस तरह खुदा के कलमात की कोई हद नहीं, सूरह लुकमान आयत 27, इसी तरह रब्बानी तहजीब के प्रोसेस की भी कोई हद नहीं। रूहानी तरक्की। रूहानी तरक्की क्या है? रूहानी तरक्की अपनी दाखली शख्सियत में रब्बानी बेदारी लाने का दूसरा नाम है। मादी खुराक इंसान के जिस्मानी वजूद को सेहतमंद बनाती है, इसी तरह इंसान का रूहानी वजूद इन लतीफ़ तजर्बात के ज़रिए सेहतमंद बनता है जिनको कुरान में रिज़्क़े रब कहा गया है। सूरह तहा आयत 131। 16 जुलाई 2004 का वाक़या है। इस दिन दिल्ली में सख्त गर्मी थी। दोपहर बाद देर तक के लिए बिजली चली गई, छत का पंखा बंद हो गया। मैं अपने कमरे में सख्त गर्मी की हालत में बैठा हुआ था। देर तक मैं इसी हालत में रहा यहाँ तक के बिजली आ गई और पंखा चलने लगा। ये एक अचानक तजर्बे का लम्हा था। पंखा चलते ही जिस्म को ठंडक मिलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक मुसीबत का दौर ख़त्म हो गया और अचानक राहत का दूसरा दौर आ गया। उस वक्त मुझे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें याद आईं जिनमें बताया गया है कि दुनिया मोमिन के लिए मुसीबत की जगह है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2956। जब मोमिन की मौत आएगी तो अचानक वो अपने आप को जन्नत के बागों में पाएगा। दुनियावी ज़िंदगी का पुर मुसीबत दौर अचानक ख़त्म हो जाएगा और ऐन उसी वक्त उखरवी ज़िंदगी का पुर राहत दौर शुरू हो जाएगा। सनन इब्न अल मांझा हदीस नंबर 4262। जब ये तजर्बा गुज़रा तो मेरी फितरत में छुपे हुए रब्बानी एहसासात जाग उठे। मादी वाक़या रूहानी वाक़े में तब्दील हो गया। मेरे दिल ने कहा कि काश खुदा मेरे साथ ऐसा ही मामला फरमाए। जब मेरे लिए दुनिया से रुख्सत होने का वक्त आए तो वो एक ऐसा लम्हा हो जो अचानक दौरे मुसीबत से दौरे राहत में दाखिले के हम माने हो जाए। रूहानियत दरअसल एक ज़हनी सफ़र, इंटेलेक्चुअल जर्नी है, एक ऐसा सफ़र जो आदमी को मादियत से ऊपर उठाकर मानवियत तक पहुंचा दे। ये सफ़र दाखली सतह पर होता है। दूसरे लोग बज़ाहिर इस सफ़र को नहीं देख सकते, लेकिन ख़ुद मुसाफिर इंतहाई गहराई के साथ इसको महसूस करता है। रूहानियत इंसान को इंसान बनाती है। जिस आदमी की ज़िंदगी रूहानियत से खाली हो उसमें और हैवान में कोई फ़र्क नहीं। मुहासबा क्या है? एक रिवायत के मुताबिक खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन खुतबे में कहा, हासिबू अनफुसकुम कबला अन तुहासबू व ज़िन्नु अनफुसकुम कबला अन तोज़नु। मुसन्निफ़ इबन अबी शीबा, असर नंबर 34459। यानी तुम खुद अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, अपने आप को तोल लो इससे पहले कि तुमको तोला जाए। اس قول سے اپنی اصلاح کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے۔ آدمی اگر اس اصول کو پکڑ لے تو یہی اصول اس کی اصلاح اور تزکیہ کے لیے کافی ہو جائے۔ محاسبہ، انٹروسپیکشن کا مطلب کیا ہے؟ محاسبہ دراصل اپنی غلطی کو دریافت کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ انسان سے بار بار یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ سچائی کی صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی نقطۂ انحراف کو ڈسکور کرنے کا نام محاسبہ ہے۔ ڈسکور دا پوائنٹ آف یور ڈیویشن فرام دا ٹروتھ۔ غلطی کی نفسیات یہ ہے کہ اگر آدمی انحراف کے آغاز میں اس کو دریافت کر لے تو آسانی کے ساتھ وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن جب اسی حالت پر لمبی مدت گزر جائے تو اس کے بعد غلطی کی اصلاح تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اس معاملے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آغاز میں غلطی کا معاملہ صرف انحراف کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بعد کو وہ کنڈیشننگ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ انحراف اول کے وقت آدمی کا ضمیر اس کو متنبہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ ابتدائی انتباہ وارننگ کے وقت اپنی اصلاح نہ کرے تو دھیرے دھیرے اس کی غلطی اس کے معمول کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے، وہ اس کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے لاشعور میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو اس کے بعد اصلاح کا امکان عملاً ختم ہو جاتا ہے۔ عادت کو چھوڑنا۔ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے مطابق پہلے نفی کا درجہ ہے اور اس کے بعد اثبات کا درجہ۔ کوئی آدمی جب تک غیر اللہ کی نفی نہ کرے اس کو اللہ کے اقرار کا درجہ نہیں مل سکتا۔ دونوں یکساں طور پر کلمہ توحید کا جز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ فطرت کا ابدی اصول ہے کہ ایک چیز کو چھوڑنے کے بعد ہی آدمی کو دوسری چیز ملے۔ خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کسی انسان کو کوئی حقیقی چیز اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ وہ اس سے پہلے غیر حقیقی چیزوں کو چھوڑ چکا ہو۔ غیر حقیقی چیز کو نہ چھوڑنا اور حقیقی چیز کو پانے کی امید رکھنا، یہ دونوں چیزیں صرف ایک خوش فہم انسان کے دماغ میں فرضی طور پر اکٹھا ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کی دنیا میں اس طرح کی یکجائی ممکن نہیں۔ جو عورت یا مرد سچائی کا مسافر بننا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرت کے اس قانون کو جانے۔ مثلاً اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں غلط عادتیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ عادتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مثلاً ہنسی مذاق کی باتیں، پان سگریٹ کا استعمال، فضول خرچی، نمائشی کام، تفریحی مشغلے، لطیفہ گوئی، گپ شپ، رواجی تکلفات اور رسمی تحفے تحائف کی بے معنی دھوم۔ اس قسم کی مختلف عادتیں ہیں جن میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان عادتوں کا بیک وقت دو بڑا نقصان ہے۔ ایک یہ کہ یہ عادتیں انسان کے اندر سطحیت پیدا کرتی ہیں، وہ آدمی کو اعلیٰ ذوق سے محروم کر دیتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ عادتیں آدمی کے وقت اور اس کے وسائل کا بڑا حصہ کھا جاتی ہیں۔ آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کسی سنجیدہ کام میں اپنے آپ کو بھرپور طور پر لگا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلط عادتیں قاتل عادتیں ہیں، وہ انسان کو انسان کے درجے سے گرا کر حیوان کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔ مثبت شخصیت کی تعمیر۔ جین جیکس روسو فرانس کا مشہور جمہوری مفکر ہے۔ وہ 1712 میں پیدا ہوا اور 1778 میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ شخصی بادشاہت کے مقابلے میں عوامی حکمرانی کا علم بردار تھا۔ وہ اپنی مشہور کتاب معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ کا آغاز اس جملے سے کرتا ہے، بھی انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر میں اس کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھتا ہوں۔ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چین۔ مگر انسان کا ایک اور مسئلہ ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور وہ کنڈیشننگ ہے۔ ہر عورت اور مرد کسی ماحول میں رہتے ہوئے ماحول کی نسبت سے ہر ایک کے ذہن کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے، جو اس کو صحیح طرز فکر سے محروم کر دیتی ہے۔ آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ فطری انداز میں سوچ سکے۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے روسو کے جملے کو زیادہ بہتر طور پر اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ بھی انسان خدائی فطرت پر پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ کنڈیشنڈ دکھائی دیتا ہے۔ مین واز کریٹڈ آن ڈیوائن نیچر بٹ آئی سی ہم سائیکلوجیکلی کنڈیشنڈ۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس وقت اس کو دیکھیے تو وہ معصومیت کا پیکر دکھائی دے گا۔ ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ فرشتے نے انسان کی صورت اختیار کر لی ہے۔ پیدائش کے وقت انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے خالص ذہن کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی سوچ عین وہی فطری سوچ ہوتی ہے جو بطور واقعہ ہونا چاہیے۔ مگر انسان ایک سماجی حیوان، سوشل اینیمل ہے۔ اس کو اپنی ساری زندگی دوسروں کے بنائے ہوئے سماج کے اندر گزارنا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس کا ذہن ہر آن خارجی تاثر قبول کرتا رہتا ہے۔ اسی کو کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ یہ تاثر پذیری بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان مکمل طور پر کنڈیشننگ کا کیس بن جاتا ہے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہر عورت اور مرد کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کنڈیشننگ کو سمجھے اور اپنے ذہن کو ڈی کنڈیشننگ کر کے دوبارہ وہ اپنے آپ کو حالت فطری کی طرف واپس لے جائے۔ وہ اپنے آپ کو انسان مصنوعی کی بجائے انسان فطری بنائے۔ ماحول کی کنڈیشننگ اصل انسان کے اوپر ایک مصنوعی پردے کی حیثیت رکھتی ہے، گویا انسان کی شخصیت پیاس کی مانند ہے۔ پیاس کے اندر مٹر کی مانند ایک مغز ہوتا ہے۔ اس داخلی مغز کے اوپر خارجی پردے کے مانند بہت سے چھلکے ہوتے ہیں۔ اگر ان چھلکوں کو ہٹایا جائے تو پیاس کا اندرونی مغز کھل کر سامنے آ جائے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کی شخصیت کے اوپر ماحول کے اثر سے مصنوعی پردے پڑ جاتے ہیں۔ ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ انسانی شخصیت کے انہی خارجی پردوں کو ہٹانے کا نام ڈی کنڈیشننگ ہے۔ جو آدمی سچائی کا طالب ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے مصنوعی پردوں کو ختم کرے، تاکہ اس کی اصل شخصیت سامنے آ سکے۔ مذہب میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان خدا کی خاص تخلیق ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی خدائی شخصیت ڈیوائن پرسنالٹی پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے داخلی وجود کے اعتبار سے ایک صحیح اور کامل شخصیت ہوتا ہے۔ ابدی کامیابی کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی اس فطری شخصیت کی حفاظت کرے۔ وہ اپنے آپ کو اس حالت فطری پر قائم کرے جس پر اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی خود تعمیری جد و جہد کا نام ڈی کنڈیشننگ ہے۔ حق کی تلاش یا حق کی یافت دونوں ہی مثبت شخصیت کا فعل ہے۔ یہ دراصل مثبت شخصیت ہے جس کے اندر تلاش حق کا اعلیٰ جذبہ جاگتا ہے، اور یہ مثبت شخصیت ہی ہے جو اپنی سلامت فکر کی بنا پر آخر کار حق کی یافت کے مرحلے تک پہنچتی ہے۔
روحانیت کیا ہے؟ ایک مجلس میں ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ اسلام میں روحانیت کا تصور کیا ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے روحانیت کو پانے کا کیا اصول ہے۔ اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ روحانیت کا لفظ بعد کی تاریخ میں بولا جانے لگا۔ قرآن میں اس مفہوم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربانیت ہے، سورہ آل عمران آیت 79۔ روحانیت بلا شبہ ایک مطلوب چیز ہے۔ عام تصور یہ ہے کہ روحانیت کا مقام پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ترک دنیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں۔ ترک دنیا سے جو چیز ملتی ہے وہ روحانیت نہیں ہے، بلکہ وہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت اسلام میں نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 25893۔ روحانیت یا ربانیت یہ ہے کہ آدمی کی داخلی شخصیت ربانی شخصیت بن جائے، وہ خدا اور آخرت کے تصور میں جینے لگے۔ روحانیت کا یہ درجہ فکری انقلاب کے ذریعے آتا ہے، نہ کہ مادی دنیا کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ یہ فکری انتقال کا ایک عمل ہے، نہ کہ جسمانی انتقال کا کوئی عمل۔ قرآن کے مطابق اس فکری انتقال کا ذریعہ توسم ہے۔ یہ روحانیت کسی کو اس ذہنی بیداری کے ذریعے ملتی ہے جس کو قرآن میں ذکر کثیر کہا گیا ہے، سورہ جمعہ آیت 10۔ یہ ذکر کثیر کوئی لسانی تکرار نہیں، وہ دراصل ایک فکری عمل ہے، یعنی مادی چیزوں میں خدا کی نشانیاں دیکھنا، مادی تجربات سے آخرت کا سبق نکالنا۔ دنیا کی ہر چیز میں یہ ربانی پہلو چھپا ہوا ہے۔ روحانیت یہی ہے کہ آدمی دنیاوی یا مادی سرگرمیوں کے درمیان رہتے ہوئے ان نشانیوں کو دیکھے، وہ مادی تجربے کو روحانی تجربے میں کنورٹ کر سکے۔ روحانیت دراصل کنورژن کی اسی ذہنی صلاحیت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ روحانیت نہ دنیا کو ترک کرنے سے ملتی ہے، اور نہ الفاظ کی لسانی تکرار سے۔ روحانیت کا درجہ اس کو ملتا ہے جو مادی دنیا کو اپنے لیے روحانی خوراک، اسپرچول فوڈ بنا سکے۔
ایک مہلک عادت زندگی کی ایک صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ جو شخص اس صراط مستقیم پر چلے وہ لازمی طور پر کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سفر میں رکاوٹ ڈالنے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ڈسٹریکشن ہے، یعنی ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف بھٹک جانا اور صراط مستقیم سے منحرف ہو جانا۔ جنت میں آدمی کے لیے جو شجر ممنوع تھا وہ دراصل اسی ڈسٹریکشن کی علامت تھا۔ اس کے ذریعے آغاز حیات ہی میں انسان کو بتا دیا گیا کہ جس دنیا میں تم کو امتحان کے لیے بسایا جا رہا ہے، وہاں تمہارے لیے بہت سے اشجار ممنوع یعنی ڈسٹریکشن کے اسباب ہوں گے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو ان اشجار ممنوع کی طرف بھٹکنے سے بچایا تو تم کامیابی کے ساتھ دوبارہ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے، ورنہ دوبارہ تم کو جنت ملنے والی نہیں۔ یہ ڈسٹریکشن مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ آدمی اگر غور و فکر سے کام لے تو پہچان کر اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا سکتا ہے، مگر سب سے زیادہ خطرناک ڈسٹریکشن وہ ہے جو آدمی کی زندگی میں عادت بن کر داخل ہو جائے۔ आदमी जिस चीज़ का आदि हो जाता है वो उसको सोचे बगैर करने लगता है, वो उसके गैर शऊरी अमल का हिस्सा बन जाता है। मौजूदा ज़माने में इस किस्म की बहुत सी नई आदतें पैदा हुईं, लोग बुरी तरह उनके आदि हो गए। उन्हीं में से एक आदत ये है कि बहुत से लोग टेलीफोन एडिक्ट बने हुए हैं। वो इतने ज़्यादा टेलीफोन के आदि हो गए हैं कि टेलीफोन के बग़ैर उनको चैन नहीं आता। इस तबाहकुन आदत ने लोगों को एक बहुत बड़ी महरूमी में मुब्तिला कर दिया है। वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया था ताकि वो बड़ी बड़ी बातों को सोचे और बड़ी बड़ी हकीकतों को दरियाफ्त करे, लेकिन हर आदमी मोबाइल लिए हुए छोटी छोटी बेकार बातों में मशगूल रहता है। उसके पास बड़ी बड़ी बातों पर गौर करने के लिए वक्त ही नहीं। डी कंडीशनिंग का तरीक़ा। हर आदमी किसी माहौल में पैदा होता है, यही माहौल हर आदमी का जहन बनाता है। जहनी तासुर पजीरी के इसी अमल को कंडीशनिंग कहा जाता है। यही बिला इस्तस्ना हर आदमी का मामला है। हर आदमी का जहन कंडीशन्ड जहन है, यही हर आदमी का सबसे बड़ा मसला है। ये कंडीशनिंग हर आदमी को फितरत से हटा देती है, इसलिए ज़रूरत होती है कि हर आदमी की डी कंडीशनिंग करके उसको फितरत की तरफ वापस लाया जाए। इस डी कंडीशनिंग का सिर्फ एक तरीका है और वो मुहासबा इंट्रोस्पेक्शन है, यानी सख्त अंदाज में मुसलसल तौर पर अपनी इस्लाह का अमल जारी रखना। किसी आदमी की ये इस्लाह दो तरीके से होती है, या तो वो दूसरे शख्स की सख्त तनकीद को बर्दाश्त करे, यानी खारजी हैमरिंग को खुले जहन के साथ कबूल करे, वो बुरा माने बग़ैर दूसरे शख्स की सख्त तनकीद को सुनकर अपने आप पर नज़र सानी का अमल करे। इस डी कंडीशनिंग का दूसरा तरीका वो है जिसको शदीद खुद एहतसाबी सेल्फ हैमरिंग कहा जा सकता है, यानी आदमी अपने आप को दुश्मन जैसी नज़र से देखे। वो हर सुबह शाम अपना जायज़ा लेता रहे, वो अपनी हर गलती को शिद्दत के साथ महसूस करे और उसको लेकर अपना सख्त मुहासबा करे। वो अपने ऊपर बेरहमाना तनकीद करता रहे। किसी मामले में वो हरगिज़ अपने आप को रियायत ना दे। वो दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय हमेशा खुद अपने आप को मुलज़िम ठहराए। वो अपने बारे में इतना सख्त नाक़िद बन जाए जैसे कि वो अपना ज़बीह कर रहा है। डी कंडीशनिंग के यही दो मुमकिन तरीक़े हैं। आदमी या तो दूसरे की बेरहमाना तनकीद को बर्दाश्त करे, या वो ख़ुद अपना बेरहम नाक़िद बन जाए। जो आदमी दूसरों से मीठी बात सुनना चाहे और ख़ुद हमेशा अपनी रियायत करता रहे, ऐसा आदमी हमेशा कंडीशनिंग में जिएगा। इसकी कभी डी कंडीशनिंग होने वाली नहीं। ज़हनी इनकलाब के बग़ैर रूहानियत। रूहानियत स्पिरिचुअलिटी हमेशा से इंसान की दिलचस्पी का मौजू रहा है। इसके नाम हर हलके में अलग अलग लिए जाते रहे हैं, मसलन मिस्टिसिज्म और मुराकबा, मेडिटेशन और तसव्वुफ, सूफीज़म वग़ैरह। रूहानियत के महाज पर हज़ारों साल से ज़बरदस्त सरगर्मियाँ जारी हैं, मगर अभी तक उन सरगर्मियों का कोई हकीकी फ़ायदा हासिल ना हो सका। तमाम कोशिशों और रियाजतों के बाद जो चीज़ हासिल हुई वो सिर्फ़ बेशऊर वज्द है, ना कि रूहानी इर्तिका, जो कि इन सरगर्मियों का असल मतलूब था। اصل یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لوگ یہ ماننے لگے کہ انسان کا ذہن سوچ کا مرکز ہے اور انسان کا دل جذبات و عواطف کا مرکز، کیونکہ روحانیت کو عواطف کی نوعیت کی چیز سمجھ لیا گیا۔ اس لیے انسان ہمیشہ مبنی برقلب روحانیت پر عقیدہ رکھتا رہا، اس مفروضے کی بنیاد پر باقاعدہ فلسفہ وضع کیا گیا۔ یہ مان لیا گیا کہ انسان کا دل ہر قسم کے روحانی خزانوں کا سر چشمہ ہے، اور دل میں چھپے ہوئے احساسات کو جگا کر روحانی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں سائنسی تحقیقات نے اس مفروضے کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ اب یہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے کہ فکر اور جذبات دونوں کا واحد مرکز صرف انسان کا ذہن مائنڈ ہے۔ جہاں تک دل کا تعلق ہے، وہ صرف گردش خون سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الرسالہ نومبر 2004 صفحہ 23، جون 2005 صفحہ 6، فروری 2006 صفحہ 28، اگست 2006 صفحہ 33۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال کی روحانی ریاضت کے نتیجے میں انسان کو جو چیز ملی وہ صرف وجد تھا، نہ کہ روحانی بنیاد پر ذہنی ارتقاء۔ اس قسم کی روحانیت دراصل روحانیت کی ایک کم تر صورت ریڈیوس فارم ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں روحانی ارتقاء۔ جیسا کہ معلوم ہے، وجد ایک مبہم کیفیت کا نام ہے، جبکہ انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا ذہن رکھتا ہے جس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے۔ انسانی تاریخ کی تمام ترقیاں سوچ کی صلاحیت کو عمل میں لانے سے حاصل ہوئی ہیں۔ ایسی حالت میں روحانیت اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بھی ذہن کی سطح پر حاصل ہونا چاہیے۔ تمام انسانی ترقیوں کا سر چشمہ انسان کے ذہن میں تفکیری عمل ہے، اسی طرح روحانی ترقی کا ذریعہ بھی تفکیری عمل کو ہونا چاہیے۔ روحانیت دراصل معرفت حقیقت کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ مبہم خودی جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے حقیقی روحانیت وہی ہے جو کسی آدمی کو ذہن کی سطح پر حاصل ہو، نہ کہ قلب کی سطح پر۔ اس حقیقت سے بے خبری کی بنا پر ایسا ہوا کہ پوری تاریخ میں انسان حقیقی روحانیت کے حصول سے محروم رہا۔ اس نے جس چیز کو روحانیت سمجھا وہ روحانیت نہیں تھی، اور جو اصل روحانیت تھی اس سے بے خبری کی بنا پر وہ اس کو حاصل کرنے کی طرف اپنا سفر ہی شروع نہ کر سکا۔ تاریخ انسانی کا یہ شاید سب سے بڑا المیہ ہے، اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں۔